الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال تبارك وتعالى في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وقال جل وعلا في نفس السورة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أقربكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. گزشتہ دو تین جمعوں میں کراچی میں جو المناک واقعات پیش آئے ان کے بارے میں قرآن حکیم کی روشنی میں ہم نے گفتگو کی کہ ازرو قرآن تشخیص کیا ہے، سبب کیا ہے، اور قرآن حکیم کی روح سے علاج کیا ہے، ازالہ اور مداوع کس طور سے ممکن ہے. واقعہ یہ ہے کہ ہمارا ملک وطن عزیز مملکت خداداد پاکستان اس وقت انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے. یہ الفاظ اگرچہ جو عام معروف معنی میں سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان سے اکثر ادا ہوتے رہتے ہیں، وہ ہر مرحلے کو نازک اور فیصلہ کن اور انتہائی اہم قرار دیتے ہیں، لیکن جو حضرات اس وقت یہاں موجود ہیں، جو میرے مخاطب اولین ہیں، مجھے امید ہے کہ انہیں یہ بات معلوم ہے، انہیں اس بات پر اعتماد ہے کہ میں اس معنی میں سیاسی آدمی نہیں ہوں اور یہ میرا اس معنی میں کوئی تکیہ کلام نہیں ہے. سنسنی پیدا کرنا اور حالات کی نزاکت کا احساس پیدا کر کے اور پھر کو اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرنا، میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہوں، اسی کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں اس طرح کا کوئی طرز عمل اختیار کروں. لیکن یہ کہ واقعتاً میں اپنے احساس کی گہرائی سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان ایک بار پھر انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے. یہ انتہائی بحرانی دور ہے، اس میں پھر کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے. حالات جو ہے جیسے ہمارے ہاں 69-70 میں ہوئے تھے، 68-69-70 یہ تین سال ایسے تھے کہ جو ایک ٹرانزٹری پیریڈ تھا. ایوبی دور، ایوب کا ماشاءاللہ کے بعد نیم سیاسی حکومت، وہ جو بھی دور ہے اس کو ذہن میں رکھیے، وہ تقریباً 10 برس کا ایک دور تھا 58 سے 68 تک. اور اس کے بعد پھر تین سال جو ہیں ہمارے ہاں ایک بحرانی اور بڑی ایک ٹرانزٹری کیفیت جسے کہتے ہیں اس کے گزرے، پھر ایک دور آیا، اس دور کے بعد پھر وہ ایک نظام مصطفیٰ تحریک کے ذریعے سے تبدیلی آئی، پھر ایک دور چلا، یہ دور بھی اب آثار بتا رہے ہیں، قرائن بتا رہے ہیں، اور ہمارے ہاں کے معروف سیاسی جو پیشین گوئیاں کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے پیر پگاڑا صاحب مشہور ہیں، ان کو کچھ نجوم سے بھی شغف ہے اور کچھ قیافے سے بھی انہیں دلچسپی ہے، اور پھر یہ کہ بہرحال وہ ایک واقف حال سیاستدان ہے، وہ اس ملک کے اس سطح کے لوگوں میں سے ہیں کہ اعلیٰ ترین جو ہمارے حلقے ہیں ملک کے انتظامی، حکومتی، سیاسی، ان کے ساتھ ان کے گہرے روابط بھی ہیں، مراسم بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں، تو جو بھی ملک میں اعلیٰ ترین سطح پر کھچڑی پک رہی ہوتی ہے وہ اس سے براہ راست واقف ہوتے ہیں۔ ان کا بھی جو انٹرویو چھپا ہے وہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا، کافی عرصے کے بعد پھر وہ کچھ بولے ہیں، ان کی باتیں جو ہیں ویسے تو یہ کہ وہ گول گول باتیں کرنے کے عادی ہیں، لیکن اس کے بین السطور ہر شخص یہ پڑھ سکتا ہے کہ وہ اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ عنقریب ملک میں کوئی پھر بہت بڑی تبدیلی آئے گی اور بنیادی تبدیلی آئے گی۔ اس وقت میں اس کے ضمن میں کچھ عرض نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ میں نے جیسا کہ پہلے بھی دو مرتبہ عرض کیا ہے کہ سب سے بڑی جو ہم خدمت اس وقت کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ یہ جو حالات کراچی میں پیش آئے یہ ہمارے لیے ایک تنبیہ کے درجے میں ہو اور ان کے نتیجے میں ہم جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں، اصلاح پر کمر بستہ ہو جائیں، انفرادی اور اجتماعی توبہ پر آمادہ ہو جائیں۔ یہ دعا ہے جو سب سے بڑی دعا ہے جو اس وقت ہم کر سکتے ہیں، اور فی الواقع ایک عام شہری کے ہاتھ میں اس سے زیادہ اس وقت اور کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے میں اس مسئلے کے حوالے سے بھی جس سے میں نے آج گفتگو کا آغاز کیا ہے ایک طرف دعا کرتا ہوں اور آپ حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس پر آمین کہیں کہ اب پھر کوئی نیا مارشل لا نہ لگے، بلکہ یہ تبدیلی جو ہے یہ کسی مڈ ٹرم الیکشن ہی کا رخ اختیار کرے، جمہوریت کے راستے پر یہ گاڑی جو ہے آگے بڑھے، اس لیے کہ پھر کوئی نیا مارشل لا جو ہے وہ بظاہر احوال، ویسے تو یہ کہ حقیقت جو ہے مستقبل کی اس کا تعلق غیب سے ہے اور غیب کا علم اللہ کو ہے، کسی کو نہیں، لیکن یہ کہ جتنا کچھ بھی انسان دیکھ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، اس کے اعتبار سے یہ بات وسوخ کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی اور مارشل لا آیا تو پاکستان کی تباہی بالکل یقین ہو جائے گی۔ اس لیے یہ ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے جو بھی اس وقت ذمہ دار لوگ ہیں، جن کے ہاتھ میں دمام کار ہے، جو فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، یا یہ کہ ان لوگوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں فیصلے کی باغ دور ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح فیصلے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جہاں تک ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی مارشل لا کا رخ نہ ہو، بلکہ یہ کہ مڈ ٹرم الیکشن کے لیے جانبین یا جتنے بھی سیاسی ہمارے حلقے ہیں وہ سب متفق ہو جائیں، اور اس طریقے سے کم فوری جو کرائسس ہے اس کے اندر کسی نہ کسی درجے میں شدت میں کمی پیدا ہو جائے۔ لیکن یہ کہ اس سے ہٹ کر میں آج اولاً تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ اگرچہ میں جیسے میں نے عرض کیا کہ میں معروف معنی میں سیاسی آدمی نہیں، ایسے ہی میں معروف معنی میں کوئی مصنف اور مؤلف اور کوئی مضمون نگار نہیں ہوں۔ میری جو بھی زندگی ہے پچھلی 20 برس کی وہ آپ حضرات کے سامنے ہے، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، قرآن پر ہی غور کرنا اور جو حاصل ہو اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا، یا اس سے آگے بڑھ کر ان لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش اور ان کے ذریعے سے ایک حزب اللہ، ایک اسلامی انقلابی جماعت کے قیام کی کوشش کہ جو قرآن مجید نے جو فرائض بیان کی ہے ایک مسلمان کے، ان کو سمجھ کر ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میری کل جد و جہد یہ ہے، میری ساری محنت کا خلاصہ یہ ہے۔ باقی اظہار رائے میں کرتا ہوں ملکی حالات پر، ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ کرنا چاہیے، ہر باشعور مسلمان کا یہ فرض ہے، ہر باشعور شہری کا یہ فرض ہے کسی بھی ملک کے کہ وہ اپنے ملک کی حالات کو دیکھے، ملک اور قوم کے مصلحتوں کے بارے میں سوچے، ان کے لیے غور و فکر کرے، اور جو بھی حاصل ہو اسے ضرور بیان کرے، جو بھی بیان کرنے کا اس کے پاس ذریعہ ہے، جو بھی کمیونیکیشن کا، ابلاغ کا، لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا اس کے پاس ذریعہ موجود ہو، اس کے ذریعے سے اپنی بات وہ لوگوں تک پہنچائے۔ لیکن یہ کہ یہ میرا جس کو آپ انگریزی کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں آکوپیشن، آکوپیشن صرف پیشے کو نہیں کہتے بلکہ یہ جس میں آدمی آکوپائڈ رہے، جس میں آدمی مصروف رہے، تو میری اصل مصروفیت یہ نہیں ہے. میری اصل مصروفیت قرآن کا پڑھنا پڑھانا اور یہ کہ اس میں کچھ نوجوانوں کو بھی تیار کرنے کی کوشش کرنا جو اسی نہج پر قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کو ایک مشن کی حیثیت سے اختیار کر لیں. نمبر دو، جو لوگ قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے کمر کس لے اور ایک اجتماعی توبہ یا اجتماعی انقلاب جو ہے اس کے لیے تن من دھن لگانے کا عزم کر لیں، انہیں منظم کر کے، آرگنائز کر کے ایک اسلامی انقلابی پارٹی قائم کرنے کی کوشش کرنا. میری اصل آکوپیشن جو ہے وہ یہ ہے، میری اصل مصروفیت یہ ہے. تو اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ میری تصنیف و تالیف میرا مشغلہ نہیں، میرا پیشہ نہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس کی میں نے کوئی مشق نہیں کی اور مجھے اس کا اسلوب بھی اور اس کا جو جس پر کہ قدرت کہتے ہیں کسی کام پر وہ مجھے حاصل نہیں. بئی ہما میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہ جو موڑ ہمارا ملکی اور قومی زندگی کا اس وقت ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس موقع پر مجھے توفیق دی کہ پہلے میں نے تفصیل کے ساتھ پاکستان کیا ہے، اس کی اساس کیا ہے، اس کی جڑ بنیاد کیا ہے، اس کے استحکام کے لیے کون کون سی بنیادیں ہمارے پاس ہیں، اور پھر یہ کہ وہ جو ہمارا اس وقت کا حال ہے اسلام کے ساتھ عملی تعلق کے اعتبار سے اس کا تجزیہ، پھر یہ کہ پاکستان کے قیام میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی مشیت کے مظاہر نظر آتے ہیں کہ یہ حکمت خداوندی اور ارادہ خداوندی کا ظہور ہے جسے میں نے لفظ معجزہ سے تعبیر کیا ہے، مزید یہ کہ پاکستان کے وجود میں آنے سے قبل کی تاریخ پچھلے 400 برس کی، خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند میں تجدید و احیاء دین کے لیے جو مسائل ہوئی ہیں، میں نے ان سب کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کر دیا ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس کتاب کو پڑھے گا تو ان موضوعات پر بڑی بڑی والیوم سے وہ مستغنی ہو جائے گا اور بات کلیئر ہو کر اس کے سامنے آ جائے گی کہ پاکستان کا صغرا کبرا ہے کیا، اس کا پس منظر ہے کیا، اس میں جو اس وقت جو صورت حال موجود ہے اس کے استحکام کے لیے کون سی چیز جڑ و بنیاد بن سکتی ہے. تو ایک کتاب تو اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اس موضوع پر لکھ لی، اور دوسری کتاب شاید آپ کے علم میں آ چکا ہو کہ وہ اب کتابی صورت میں بھی آ گئی ہے، وہ مضامین میرے کہ جو خاص طور پر سندھ کے مسئلے پر میں نے تفصیل سے لکھے، اس لیے کہ میں نے ان مضامین میں بھی لکھا ہے. اور اب پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرا اندازہ یہ ہے، واللہ عالم، ظاہر بات ہے کہ انسان جو خود دیکھتا ہے وہی دوسروں کو دکھا سکتا ہے، جو خود سمجھتا ہے وہی دوسروں کے سامنے پیش کر سکتا ہے. جو میرا اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ پورے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل وابستہ ہے پاکستان کے مستقبل کے ساتھ، اور اس وقت پاکستان کا وجود اور پاکستان میں اسلام کا مستقبل جو ہے وہ متعلق ہو گیا ہے سندھ کے ساتھ. سندھ جو ہے وہ ہمارے لیے انتہائی اہمیت اختیار کر چکا ہے، اس لیے کہ ساری نیگیٹو فورسز جو ہے وہ وہاں پر مجتمع ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ بیرونی تخریب کاروں نے بھی، جو سندھ ہی کا نہیں پورے پاکستان کا دل ہے اس اعتبار سے کہ کراچی جو ہے ہماری واحد پورٹ ہے، وہ ہماری تجارت کے لیے بیرونی اور جو بھی درآمد برآمد ہے اس کا ایک واحد دروازہ ہے، پھر یہ کہ سب سے بڑا شہر ہے اس ملک کا، اور تمام نیشنلٹیز جو ہے پاکستان کے اندر جتنی بھی مختلف قسم کی اکائیاں ہیں وہ سب کی سب وہاں پر مجتمع ہیں. اس طرح یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ پورے پاکستان کا خلاصہ ہے. اس کو تاکا ہے اب بیرونی قوتوں نے، اور جس طریقے کے حالات وہاں پیدا ہو چکے ہیں اس کا آپ سب کو اندازہ ہے، میں اس میں آپ کا کوئی وقت اس وقت لینا نہیں چاہتا. اس پہلو سے میرا تجزیہ یہ ہے کہ سندھ کے معاملے کو اچھی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر اس جگہ پنجاب میں اس کو سمجھنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب جو ہے پورے پاکستان میں، جو اس وقت کا پاکستان ہے، آبادی کے اعتبار سے 60% آبادی پورے پاکستان کی پنجاب میں آباد ہے. پنجاب کو بگ برادر جس کو کہتے ہیں، بہت بڑا بھائی ہونے کی حیثیت حاصل ہے اس پاکستان میں، اور بقیہ تمام جو بھی ہیں 3 صوبے مل کر بھی آبادی میں اس کے برابر نہیں بنتے، اور ان 3 صوبوں میں پنجاب کے خلاف اور پنجابیوں کے خلاف ایک فضا جو ہے بہت عرصے سے رفتہ رفتہ تدریجن بڑھتی ہوئی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ 3 صوبوں کے لوگوں کے لیے پنجابی کا لفظ گالی بن چکا ہے. یہ صورتحال جو، اور دوسری طرف پنجابیوں کے اندر بے حسی ہے، وہ اپنے معاملات میں مگن ہے، اپنے مشاغل میں، کوئی کاروباری ہے تو کاروبار سے اسے فرصت نہیں، کوئی اگر کسی ملازمت میں ہے، کوئی پروفیشن میں ہے، وہ اس کے اندر لگا ہوا ہے، ملکی حالات کی طرف اس کی وہ توجہ نہیں ہے کہ جو ہونی چاہیے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر پنجاب میں پاکستان کے وسیع تر مفاد کے لیے لازم ہے کہ پنجاب میں شعور پیدا کیا جائے کہ دوسرے کیا سوچتے ہیں، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، لوگ تمہارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، پنجاب کے بارے میں ان کا اندازہ فکر کیا ہے۔ اس لیے کہ یہ منفی طرز عمل ہی تو ہے کہ جو آگے بڑھ کر پھر کسی ملک کو توڑنے کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ اسی ہفتے کیا یہ آج ہی کی خبر جو ہے آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ باضابطہ جس کو اعلان بغاوت کہا جانا چاہیے وہ سندھ میں ہو گیا ہے۔ جی ایم سید صاحب نے جس طرح کھلے بندوں حکومت کے جو احکام تھے ان کو ماننے سے انکار کیا، برملا کہا میں پاکستان کو نہیں مانتا، مجھے سندھ دیش چاہیے، اور وہ حکومت کے احکام جو ہے اس نے اٹھا کر پھینک دیے، اور خبریں آپ نے پڑھ لی ہوگی کہ وہاں پہرا لگ چکا ہے، اور یہ سندھ جو تحریک ہے اس کے مسلح نوجوانوں نے پورے علاقے کی ناکہ بندی کر لی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ بغاوت اور کس شے کا نام ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس وقت حکومت پاکستان کے لیے ایک بہت نازک معاملہ آ گیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے، یا تو وہ تسلیم کرے کہ ہم بالکل بے بس ہیں، پاکستان کے خلاف اس طرح بربلا اقدام اور مسلح ایک اقدام اور اس طریقے سے حکومت کے فیصلوں کی جو ہے وہ خلاف ورزی، ان کو احکام کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا، برملا کہہ دینا اور ایک علاقے کی اس طرح کی ناکہ بندی کر لینا، اب یہ میرے نزدیک تو بغاوت سے کم تر کسی درجے میں نہیں ہے۔ اب وہ کیا فیصلہ کرتی ہے حکومت؟ آیا وہ سہراب گوٹ کے جو آپریشن کلین اپ ہے اسی طرح کا کوئی آپریشن کلین اپ جو ہے وہاں بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اس معاملے میں میں کچھ نہیں کہہ رہا، نہ میری کوئی سجیشن ہے، لیکن یہ کہ یہ ضرور میں کہہ رہا ہوں کہ بہت نازک معاملہ ہے فیصلہ کرنے کا حکومت پاکستان کے لیے، اور اس میں بھی پھر ہم دعا ہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحیح فیصلے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس وقت اس کا ذکر صرف اس اعتبار سے کر رہا ہوں کہ حالات کی سنجیدگی کا اندازہ ہو کہ معاملات کہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور اگر پنجاب میں لوگ جو ہے ابھی مگن ہی رہیں اور انہیں یہ احساس ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے ملک کے مختلف حصوں کے اندر، تو ظاہر بات ہے کہ یہ گویا کہ خود پاکستان سے ایک دشمنی ہوگی نتیجے کے اعتبار سے، چاہے کسی کے دل میں وہ دشمنی کا جذبہ موجود نہ ہو، کسی کی نیت میں پاکستان کو نقصان پہنچانا جو ہے وہ کہیں پیش نظر نہ ہو، لیکن جو بھی اس طرز عمل کا اور اس ایٹیٹیوڈ کا نتیجہ نکلے گا اسے دشمنی کے سوا کسی اور بات سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ میرا ذہن منتقل ہوا ہے سورہ تغابن کی اس آیت کی طرف کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروا، اے ایمان والوں تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد ہی میں سے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے بچ کر رہو۔ یہ دشمنی کس معنی میں؟ کہ ان کی محبت جو ہے اگر تم پر غالب آ جائے، اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے احکام اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے ان کی محبت غالب آ گئی تو گویا کہ وہ تمہاری عاقبت کو برباد کرنے کا ذریعہ بن گئے، اس سے بڑی دشمنی اور کیا ہوگی؟ تو یہ نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں دشمنی ہے، وہ تمہیں غزن پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن ان کی محبت تمہارے لیے پوٹینشیل ڈینجر ہے، یہ پوٹینشیل اینمیٹی ہے، یہ بالفعل نہیں بالقوا دشمنی ہے کہ جس سے کہ انسان کو ہوشیار اور چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ اصل میں نے جو عرض کیا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ مضامین بھی لکھنے کی مجھے توفیق ملی، اور ان مضامین کو میرے ساتھیوں کو بھی اللہ نے توفیق دی ہے کہ میری توقع سے بھی بہت سرعت کے ساتھ انہوں نے اسے کتابی شکل میں بھی چھاپ کر جو ہے وہ فراہم کر دیا ہے۔ اس کے آخر میں میں نے جو دو باتیں عرض کی ہیں میں اس کے ضمن میں آج کچھ تھوڑی سی مزید تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اس پورے مسئلے کا جو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے اور سندھ کا مسئلہ در حقیقت اس کی ایک علامت بن گیا ہے، اس کا مستقل حل، اصل حل، پائیدار حل، مستقل علاج تو صرف ایک ہے اور وہ ہے اسلامی انقلاب۔ اس کے بغیر کوئی صورت جو ہے مستقل علاج کی نہیں ہے۔ وہی اسلامی انقلاب جس کے لیے میں نے پچھلی تقریر میں اجتماعی توبہ کا لفظ استعمال کیا تھا کہ ہمارا رجوع اسلام کی طرف من حیث القوم، ایک ملک کی حیثیت سے، ایک قوم کی حیثیت سے، ایک کمیونٹی کی حیثیت سے ہم اسلام کی طرف رجوع کریں، یہی توبہ ہے۔ اور گویا کہ اجتماعی سطح پر اسلام کی طرف رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اسلامی انقلاب، کہ ہمارا پورا اجتماعی نظام جو ہے وہ اسلام کے تابع ہو جائے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہم میں یکجہتی پیدا کرے گی، ہمارے ذہنوں کے اندر ہم آہنگی پیدا کرے گی، ہمارے جذبات کے اندر موافقت پیدا کرے گی، ہمارے دلوں میں الفت پیدا کرے گی. جیسے قرآن مجید میں آیا کہ اے نبی اگر آپ پورے روئے زمین کی دولت خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینہم. یہ تو معجزہ اللہ نے کیا کہ ایمانی رشتے کی وجہ سے ان میں محبت پیدا ہو گئی. کیسی محبت پیدا ہوئی؟ اس کا یہ کہ تاریخ کے اندر اس کا تذکرہ فقط ہے. ویسے تو ہم اپنے موجودہ حالات کے اندر تو شاید کہیں اس کا کوئی بھی جو ہے نمونہ نہ دیکھ پائے، لیکن یہ کہ تاریخ کے صفحات میں وہ محفوظ ہیں کہ کس طرح بنیادیں مرسوس بنا دیا اللہ نے، لیکن وہ بنایا کس سے؟ ایمان کے رشتے سے. ایمان کا رشتہ ہے کہ جس نے ان کو باندھ دیا تھا، بنیادیں مرسوس بنا دیا تھا. تو ذہنی ہم آہنگی، مقاصد کی ہم آہنگی، جذباتی ہم آہنگی، ذہنی موافقت، قلبی محبت، یہ ساری چیزیں اگر پیدا ہوں گی تو اسلام سے پیدا ہوں گی. اس ملک میں کوئی اور شے ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں یہ مطلوب چیزیں جو ہیں، یہ مطلوبہ مقاصد ہمیں وہ حاصل کروا سکے. تو یہ تو ہے معاملہ ایک کہ اصل حل مستقل علاج اور پاکستان کے بقا اور پاکستان کے استحکام کی اصل اساس، وہ تو سوائے اسلامی انقلاب کے کوئی نہیں. اس وقت میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا، اس موضوع پر میں نے تفصیل سے گفتگویں کی ہیں، اس مسجد میں سیرت النبی کے حوالے سے تفصیلا بیان کر چکا ہوں، اور غالباً وہ 8-9 جمعوں کے اندر بات مکمل ہوئی تھی. پھر بھی مختلف مواقع پر اس کے جو اجزاء ہیں وہ زیر بحث آتے رہے ہیں. اس وقت مجھے بات کرنی ہے دوسرے حصے سے متعلق، جس کے لیے میں نے مثال دی ہے اپنی اس کتاب میں، کہ جیسے کسی شخص کا، کسی مریض کا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہے اس کا اصل مرض اور اس کا اصل علاج، ایک یہ کہ فوری طور پر جو اس کی شدید شکایت ہے یا کوئی بہت ہی خطرے والی صورت پیدا ہو گئی ہے تو اس کیفیت کا ازالہ، فوری طور پر ازالہ ہو، اس کے درد میں کمی آئے. ابھی گردے کا مریض ہے یا کوئی اور پیٹ میں درد ہے، وہ تڑپ رہا ہے، ابھی اس کی تشخیص ہونی باقی ہے کہ یہ گردے کا درد ہے، اپینڈکس کا ہے، کس چیز کا ہے، کسی اور جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ بارہ وہ جو تڑپ رہا ہے ماہی بے آپ کی طرح، اس کی تسکین کے لیے تو کوئی دوا آپ اسے دیں گے کہ اس کے درد کی شدت میں کمی آ جائے. اسی طریقے سے بخار کسی کو 106 ہو گیا ہے، اب اس کی تشخیص ہوگی کہ کون سے جراثیم ہے، کیا معاملہ ہے، یہ کس قسم کا بخار ہے، لیکن یہ کہ آپ اسی میں لگے رہے، انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے اور جڑ بنیاد کے علاج ہی کی فکر کر رہے ہیں اور اس 106 بخار کی آپ فکر نہیں کرتے فوری طور پر، تو تاثریات ازراق آبردہ شمت مریض مردہ شمت، جب تک کہ وہ آپ کی تشخیص مکمل ہوگی اور آپ اس اصل علاج کی طرف متوجہ ہوں گے مریض کی جان نکل چکی گی. اس لیے فوری ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بھی ناگزیر ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جیسے کہ افراد کے امراض میں ہیں اور انہیں علیحدہ علیحدہ سمجھنا ضروری ہے. اگر صرف فوری ہی تدابیر پر کوئی شخص لگا رہے گا تو وہ بھی اچھا معالج شمار نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص صرف اصل تشخیص اور اصل علاج ہی کی طرف توجہ رکھے اور فوری تکلیف، فوری جو بھی ایک بحرانی کیفیت ہو گئی ہے اس کے ازالے کی فکر نہ کرے تو وہ بھی ظاہر بات ہے کہ اچھا معالج نہیں ہے. ان دونوں چیزوں کو بیک وقت پیش نظر رکھنا ضروری ہے. تو پاکستان کا اصل سبب کیا ہے اس بحران کا؟ وہ تو یہ ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے ملک بنایا تھا ہم نے ادھر پیش قدمی نہیں کی. 40 سال ہم نے بسر کر دیے، اس کی 2 صدائیں ہمیں ملیں. ایک نفاق عملی جو ہمارے کردار کے اندر داخل ہو کر، پیوست ہو کر ہمارے اخلاق اور کردار کی جڑوں کو کھوکھلا کر چکا ہے. وہ نفاق عملی کہ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امانت امین بنایا جائے خیانت کرے، اور جب کہیں اختلاف ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے. وہ چاروں اوصاف ہماری قوم کے اندر بتمام و کمال موجود ہیں، الا ماشاءاللہ افراد مستثنا ہوں. دوسری سزا یہ کہ اس کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے ایک کوڑا ہم پر پڑا تھا، وہ مشرقی پاکستان کے سقوط کی شکل میں، دوسری تنبیہات جو ہے آخری عذاب سے قبل، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس کے لیے یہ ہماری جو ہے تنبیہات وہ پے در پے اب شروع ہو چکی ہیں. کوئٹے میں پٹھان اور بلوچ تصادم، پنجاب میں شیعہ سنی تصادم، کراچی میں اردو اسپیکنگ اور پشتو بولنے والوں کے درمیان تصادم، اور یہ انتہائی خوفناک اور انتہائی بربریت والا تصادم ہے جو ہوا ہے. اب اس کے بعد بھی ہم نہیں جاگتے تو آخری فیصلہ جو ہے اللہ کا وہ ہو کر رہے گا. کسی قوم، کسی ملک کا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے سارے قوانین کو پس پشت ڈال دیں. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا, ڈھیل دینا اس کے قانون کے اندر ہے, مہلت دینا اس کے قانون کے اندر ہے, لیکن جب مہلت جو ہے جتنی اس کی حکمت میں ہے جب مکمل ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نور آیت نہیں کیا کرتا, اور وہ بڑی سے بڑی چہیتی قومیں جو جن کو کہ دعویٰ ہوتا ہے چہیتے ہونے کا ان کو بھی ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے, جیسا کہ یہود کے ساتھ بارہا ہوا ہے, خود ہمارے ساتھ اسپانیہ میں ہو چکا ہے. تو اصل سبب تو یہ ہے, اور اصل علاج کیا ہوگا؟ اسلامی انقلاب. لیکن فوری طور پر دو چیزوں کی ضرورت ہے. نمبر ایک یہ کہ فوری طور پر یہاں جمہوریت بحال کی جائے. یہ بات میں اس لیے آج ذرا وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے اس ایشو پر بڑا کنفیوژن پیدا کیا گیا اس دور میں. خاص طور پر ایک شخص جس کا نام ضیاء الحق ہے, اس نے اس موضوع پر جتنا کنفیوژن پیدا کیا, دماغوں کے اندر اور ذہنوں کے اندر جتنی پراگندگی پیدا کی ہے, شاید یہ کہ اس سے پہلے مختلف جماعتوں نے مل کر بھی کوشش کی ہو تو اتنا کنفیوژن وہ پیدا نہیں کر سکتے تھے. اسلامی جمہوریت کس بلا کا نام ہے؟ اسلامی حکومت کا نظام کیا ہے؟ اس میں انتخابات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اس میں جماعتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ اب یہ کہ مختلف اوقات میں, اب انہیں 9 سال سے زائد ہو چکے ہیں ہمارے ملک کی, سیاہ و سفید کا مالک ایک شخص جو ہے اس نے ہر مختلف مرحلے پر کبھی کوئی بات کہہ دی, کبھی کوئی بات کہہ دی, کبھی کوئی چیز ہوا میں اڑا دی, کبھی کسی کوئی اسکرہ چھوڑ دیا, کسی مسئلے میں بھی کوئی واضح بات کوئی واضح اقدام نہیں کیا. یہاں تک کہ الیکشن کرائے تب بھی یہ کہتے ہوئے کہ میں تو اس کو جائز نہیں سمجھتا, میں اس کو اسلام کے خلاف سمجھتا ہوں, لیکن کیا کروں, دباؤ ہے مجھ پر, میں کروا رہا ہوں. اور اب پھر انہوں نے وہی بات کہی ہے. یہی میرا خیال ہے, زیادہ دور نہیں, اسی قریب کی لائبریری میں وہ اجلاس ہوا تھا, مولانا شبیر احمد عثمانی رحمتہ اللہ علیہ کا دن منایا گیا تھا, اس میں تقریر کرتے ہوئے. میں نہیں کہہ سکتا کہ حکیم سعید صاحب کی طرف جو بیان منسوخ کیا گیا ہے اس کی نسبت صحیح ہے یا نہیں, لیکن چونکہ عام طور پر معروف بات یہی ہے کہ اگر اس کی تقدیر نہ آئے تو گویا کہ یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ بیان ان کی طرف اس کی نسبت غلط نہیں ہے. انہوں نے گویا کہ مشورہ دیا ہے کہ آپ یہ سب سیاست کو یہاں پہ تالا لگا دیجئے, اور یہ سیاست بند کر دیجئے, اور شورا منتخب کر لیجئے, نامزد کر لیجئے. گویا کہ پھر وہی کوئی 8 سال پہلے جو بھی حرکت انہوں نے کی تھی وہ پھر گویا کہ وہیں سے گاڑی کو دوبارہ شروع کروانے کا مشورہ دیا گیا, اگر انہوں نے دیا, نہیں دیا تو بہرحال اخبارات میں یہی بات سامنے آئی. خود ضیاء صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں ابھی ہمت نہیں ہارا ہوں, اور میں ابھی جو ہے اس کام کے لیے پورے طور پر جو ہے کوشش کروں گا اور جد و جہد کروں گا. یہ چیز اصل میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح واضح کر دوں کہ جتنا کچھ بھی تھوڑا بہت مطالعہ میں نے کیا ہے قرآن کا, سنت کا, حدیث کا, اسلام کا, میں اس کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بے بنیاد ہیں. سیاسی اعتبار سے اسلام کا نظام, جو جدید ترین تصورات ہیں جمہوریت کے, وہ سارے تصورات اس کے اندر سموئے جا سکتے ہیں. صرف ایک چیز ہے, میں نے بارہا آپ سے کہا ہے, جو سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے, ایک بات طے کر دی جائے تو باقی جتنے نارمز ہیں, جتنے جدید ترین تصورات ہیں انسانی حقوق کے, شہریوں کے حقوق کے, یہ سب کے سب اسلام کے اندر ہیں. بس ایک بات, نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. ایک بات طے کر دیجئے, ایک بات جو ہے اس میں کوئی استثناء نہ ہو. لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اہل ایمان, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. دیکھو, ڈرتے رہو اللہ سے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا سننے والا, ہر چیز کا جاننے والا ہے. اس میں تو کوئی استثناء بھی کی تو آپ پھر مسلمان ہونے کا دعویٰ جو ہے اپنے اوپر سے ہٹا دیجئے, اس لیے کہ اسلام اور کفر کا ملغوبہ اسلام نہیں ہے, کفر ہے. کفر جو ہے باطل ہے, محض جو ہے 100% باطل تو دنیا میں ہے ہی نہیں. ہر جگہ جو باطل ہے وہ کچھ نہ کچھ حق کا جز اپنے اندر لے کر کھڑا ہوتا ہے, ورنہ باطل میں کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں ہے, اس میں سلامت نہیں, اس میں مقاومت کی قوت نہیں. باطل کا تو حقیقت میں وجود ہی کوئی نہیں, وہ کسی نہ کسی جز کو لیتا ہے حق کے اور اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آکاش میل جو ہوتی ہے وہ خود تو اوپر نہیں چڑھ سکتی, درخت کے اوپر چڑھتی ہے اور درخت کو چوس جاتی ہے, درخت کی ساری توانائی جو ہے وہ اس میں جذب کر لے گی, لیکن خود اس کے اندر جو ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی کوئی نہیں ہے, اس کا تنا کوئی نہیں ہے, وہ خود کھڑی نہیں ہو سکتی. یہی معاملہ باطل کا ہے. باطل ہمیشہ حق کے کسی جز کو لے کر اس پر اپنی جو ہے دکان چمکاتا ہے. لہذا باطل گوئی پر پسند ہے, حق لا شریک ہے. شرکت میں آنے حق و باطل نہ کر قبول. اگر آپ نے اس میں ایک چیز کو بھی مستثنا کر دیا تو پھر وہ اسلام نہیں.
بلکہ وہ پھر آپ کے اپنے ذہن کی اختراع کردہ کوئی شے ہے، آپ کی اپنی پسند و ناپسند کی کوئی چیز ہے. میں نے بارہ آپ سے کہا، پھر سمجھ لیجئے اس کو، آپ ایک حکم اللہ کا مانتے ہیں، انفرادی سطح پر سمجھیے، ایک حکم آپ نے اللہ کا مانا، ایک نہیں مانا. اب بتائیے، تجزیہ کیجئے، جو مانا کیوں مانا؟ اس لیے مانا کہ آپ کے نفس نے مان لیا کہ ہاں اسے مان لو. جو نہیں مانا کیوں نہیں مانا؟ اس لیے کہ آپ کے نفس نے نہیں مانا. دونوں حالتوں میں ویٹو کس کے پاس ہے؟ آپ کے نفس کے پاس ہے. آپ نے جو حکم اللہ کا مانا ہے وہ بھی اس لیے مانا ہے کہ آپ کے نفس نے اس کو پسند کیا ہے، لہذا اس میں بھی آپ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے، اپنے نفس کی اطاعت کر رہے ہیں. ویٹو تو آپ نے اپنے نفس کو دے رکھا ہے. اگر اللہ کا حکم ماننا ہو تو جو حکم اللہ کا ہے وہ آپ کو ماننا ہوگا. اگر دلیل یہ ہے کہ اللہ کا حکم ماننا ہے تو پھر اس کے اندر کوئی تفریق آپ نہیں کر سکتے. الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. وہ لوگ جو اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں، حصے بکرے کر دیں، اے نبی آپ کا ان سے کوئی سروکار نہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں. لیکن یہ کہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے، اس ایک دفعہ کو لاگو کر دیا جائے، نافذ کر دیا جائے، لیکن کل کے کل، اس کے اندر کوئی استثناء نہ ہو، کوئی ایکسپشنز نہ ہو، کوئی اس میں سے کسی چیز کو علیحدہ نہ کیا جائے. یہی ہے اسلامی ریاست. باقی اسلامی ریاست سے کوئی بھی آپ اس دور کا نظام اختیار کر لیں، یونیٹری نظام اختیار کریں، اسلام اس کے خلاف نہیں. آپ پارلیمنٹری نظام اختیار کریں، اس کے خلاف نہیں. آپ کوئی پریزیڈینشل سسٹم اختیار کریں، اسلام اس کے خلاف نہیں. آپ کانفیڈرل سسٹم اختیار کریں، اسلام اس کے خلاف نہیں. فیڈرل اختیار کریں، اسلام اس کے خلاف نہیں. آپ ون ہاؤس بنائیں پارلیمنٹ کا تب بھی کچھ نہیں، اگر دو ہاؤس بنائیں تب بھی اسلام کو کچھ سروکار نہیں. جو چاہیں آپ کریں، لیکن یہ بات طے ہو جائے، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. اسی طریقے کا معاملہ یہ ہے، جماعتی معاملہ. اللہ کا شکر ہے کہ اگرچہ ہمارے ملک میں تو بعض ایسے دانشور صدر صاحب کو مل گئے جنہوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور انہوں نے تصانیف بھی لکھنی شروع کر دی، کوئی جماعتی نظام نہیں ہے اور فلاں ہے اور یہ ہے، اور اس کے فلسفے بیان کرنے شروع کر دیے. لیکن یہ کہ دو باتیں اس دور میں بڑی اچھی ہو گئی، ایک تو بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑے کروفر کے ساتھ اور بڑے ہی جس کو کہنا چاہیے جتنی کہ ہونی چاہیے تھی پذیرائی، اس کے ساتھ آئے تھے شیخ الازہر. الازہر جو یونیورسٹی ہے عالم اسلام کی، اور بہرحال قدیم ترین یونیورسٹی ہونے میں تو شک نہیں، اس کے شیخ یہاں آئے، ان سے بھی فتویٰ لینے کی کوشش کی گئی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس شخص نے یہ فتویٰ دیا کہ اسلام کے اندر پارٹیوں کی گنجائش ہے، یہ حرام نہیں ہے. یہ بات جو ہے گویا کہ صدر صاحب کے پورے فلسفے کی نتیجہ. اسی طریقے سے دانشور جمع ہوئے، کیا یہاں جمع ہوئے، کیا وہاں جمع ہوئے، انہوں نے اپنے ہینڈ پک دانشوروں کو بلایا، لیکن یہ کہ ان سب نے کہا کہ جماعتی الیکشن ہونا چاہیے اور مڈ ٹرم الیکشن ہونا چاہیے، یہ بھی شاید انہیں پسند نہیں ہے. لیکن یہ دونوں باتیں جو ہے اچھی علامات میں سے ہیں. اس ملک کے لیے جو چیز بھی کوئی اس کے مستقبل کے اعتبار سے بہتر سامنے آئے اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ وہ ہمارا جو ہے وہ امید کا پنچھی جو ہے وہ بالکل ڈوب ہی نہ جائے اور بالکل ختم ہی نہ ہو جائے، بلکہ یہ کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے تو اس کو خوب محفوظ رکھیں، اس پر نگاہوں کو جمع کر رکھیں، ورنہ اگر یاس کے اندھیرے زیادہ غالب آ جائے تو پھر انسان میں قوت عمل باقی نہیں رہتی. بہرحال یہ بات اچھی طرح جان لیجئے کہ اسلام میں ان چیزوں پر ہرگز کوئی پابندی نہیں، سوائے ایک بات کے، پارٹی سسٹم کی ایک چیز اسلام کے خلاف ہے اور وہ ہے اپنے ضمیر کے خلاف پارٹی ڈسپلن کے تحت ووٹ دینا. دیکھیے دو، اس کو دو حصوں میں سمجھ لیجئے. پارٹی اصل میں کیا ہوتی ہے؟ پارٹی یہ ہے کہ آپ اس ملک کے لیے دستور کے اندر ود ان دی فریم ورک آف دی کانسٹیٹیوشن، کانسٹیٹیوشن میں جب یہ لیڈ ڈاؤن ہوگا، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، تو ظاہر بات ہے کہ اب پارٹیز کو بھی اپنے منشور بنانے ہوں گے اسی کی فریم ورک کے اندر. لیکن اس میں بھی اختلاف کی بڑی گنجائش ہے، مختلف ڈیٹیلڈ پالیسیز ہیں، جو ٹیکسیشن پالیسیز ہیں، فارن پالیسی ہے، بے شمار قسم کے معاملات ہیں جو کتاب و سنت کی نصوص کے اوپر ان کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ انہیں اپنے حالات، گرد و پیش کے حالات، اپنے وسائل، اپنی پرائیورٹیز کے تحت فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اہم ترین چیز آپ کو معلوم ہے کہ بجٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ کہیں آپ کو کتاب و سنت میں لکھی ہوئی نہیں ملیں گی. اس میں مختلف جماعتوں کے سامنے جو بھی نقشہ ہو وہ پارٹی مینیفیسٹو کی حیثیت سے وہ پیش کرتے ہیں، اس کے حق میں دلائل دیں گے، اس کے حق میں تقریریں ہوں گی، اس کے حق میں لٹریچر شائع کیا جائے گا. یہ سب در حقیقت لوگوں کے خرچ پر، حکومت کے خرچ پر نہیں، لوگوں کے خرچ پر ایک بڑی وسیع پیمانے پر یہ ایک پبلک ایجوکیشن کا نظام تھے. ایک یہ عام تعلیم کا ذریعہ بنتا ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، ان مسائل کا حل کیا ہے، ہماری فورن پالیسی کیا ہونی چاہیے، ہمارے ہاں ٹیکسیشن کی پالیسی کیا ہونی چاہیے، ہمارے ہاں ایلوکیشنز کیا ہونے چاہیے، ہماری پرائیورٹیز کیا ہونی چاہیے، ہمیں پہلے کس چیز کو ترجیح دینی چاہیے، کس چیز کو ہمیں پیچھے رکھنا چاہیے، تجارت کے ضمن میں، بیرونی تجارت کے ضمن میں ہمارا نقطۂ نظر کیا ہونا چاہیے، دوسرے ممالک سے قرض لینے کے ضمن میں ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ایک پارٹی اگر اس میں اپنا موقف اختیار کرتی ہے اور اس موقف کو لے کر عوام کو اپروچ کرتی ہے تو در حقیقت پبلک ایجوکیشن اور عوام کی تعلیم کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور یہ ہوگا سب اسی فریم ورک کے اندر، فریم ورک آف شریعہ. نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپنڈنٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. یہ تو گویا کہ تلوار ہے تو جو لٹکی ہوئی ہے ہر ایک کے اوپر، ہر پارٹی کے اوپر ہے، لیجسلیچر پر ہے، اپر ہاؤس پر ہے، لوئر ہاؤس پر ہے، ایگزیکٹو پر ہے. اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہے سپریم ڈاکومنٹ، وہ ہے آخری شے اس ملک کے اجتماعی مسائل کو طے کرنے والی، اس میں یہ دفعہ موجود ہے. تو ظاہر بات ہے کہ مختلف جماعتیں بھی جو اپنے منشور بنائیں گی وہ اس کے فریم ورک کے اندر بنائیں گی، اس کے بعد وہ پبلک کو اپروچ کریں گی، اس سے پبلک ایجوکیشن کا مقصد حاصل ہوگا. اب جو لوگ ووٹ دیتے ہیں ان کے نتیجے میں ایک پارٹی کی حکومت بن گئی. اب دیکھیے جو لوگ اس پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہو کر آئے ہیں ان کا معاملہ ہاؤس میں دو جگہ پر مختلف ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ اگر تو کوئی ایسا ایشو ہے جس کا تعلق پارٹی مینیفیسٹو سے ہے بنیادی طور پر، اس میں تو اخلاقاً عقلاً اس پر لازم ہے کہ وہ اسی کا ساتھ دے، اس لیے کہ اسی کی بنیاد پر اس نے ٹکٹ لیا تھا، اسی کی بنیاد پر اس نے ووٹ لیا تھا. وہ یہاں آیا ہے تو اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں آیا ہے، لوگوں کے ووٹ کی بنیاد پر آیا ہے، لوگوں نے اس کو ووٹ دیے تھے ایک مینیفیسٹو کی بنیاد پر. لہذا یہ تو بات بالکل یعنی ترین قیاس ہے، ایک شخص کا اپنا ذہن بدل سکتا ہے، کل میرا خیال یہ تھا آج میرا خیال یہ ہے، تو دیانتن بھی اس کے لیے لازم ہے کہ مستعفی ہو جائے اپنی اس سیٹ سے اور وہ دوبارہ پھر الیکشن لڑے اگر لڑ سکتا ہے، جو بھی اس کا بدلا ہوا موقف ہے اس کو لے کر عوام کے سامنے جائے اور اگر وہ لوگ اسے پھر دوبارہ منتخب لیں ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اس صورت میں یقیناً اس کو پابندی کرنی ہوگی کہ اگر وہ پارلیمنٹ میں اپنی سیٹ ریٹین کرنا چاہتا ہے تو مینیفیسٹو کی جو بیسک ایشوز ہیں ان میں اپنی پارٹی کے موقع سے وہ نہیں ہٹ سکتا، اسے اسی کے مطابق رائے دینی چاہیے. اگر اس کا ذہن بدل گیا ہے تو اسے مستعفی ہونا چاہیے اور پھر دوبارہ کسی الیکشن کے اندر اسے کوشش کرنی چاہیے. لیکن بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی تعلق جو ہے وہ مینیفیسٹو سے نہیں ہے، وہ کوئی ڈے ٹو ڈے مسائل ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی ایسی چیز آ گئی ہے کہ جو بہت ہی جزوی نوعیت کی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹری پریکٹس میں تو اس پر بھی ڈویژن ہوتی ہے، اور ڈویژن میں اگر پارٹی پاور جو ہے وہ شکست کھا جائے تو اس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس معاملے میں کوئی نہ عقلی دلیل موجود ہے نہ منطقی کوئی دلیل موجود ہے کہ اسے لازمن اپنی پارٹی کا ساتھ دینا چاہیے، اس لیے کہ اگر دیانت دارانہ اس کی رائے کچھ اور ہے جس کا کہ تعلق مینیفیسٹو کے ساتھ نہیں ہے تو اسے اپنے کانشنس کو بٹرے نہیں کرنا چاہیے، اسے اپنے ضمیر کے خلاف نہیں جانا چاہیے، اسے اپنے عقل اور ضمیر کے مطابق رائے دینی چاہیے. صرف یہ ایک شے ہے موجودہ پارٹی سسٹم کے اندر کہ جو واقعتاً ایسی ہے کہ جو اصلاح طلب ہے، باقی کوئی چیز اس میں خلاف نہیں ہے، کوئی شے حرام نہیں ہے، کوئی چیز غلط نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اچھی طرح سمجھ لیجئے. میں نے کئی مرتبہ یہ باتیں واضح کی ہیں کہ سیاسی نظام کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت بالغہ ہے کہ اس نے ہمیں صرف اصول دیے ہیں، کوئی ڈیٹیل خاکہ دیا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ اگر ڈیٹیل خاکہ اللہ تعالیٰ اسی وقت دے دیتا تو اس کی مثال بالکل وہ ہوتی جو بارہا میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جیسے چین میں یہ رواج تھا کہ بچیاں پیدا ہوئیں اور ان کے پاؤں میں لوہے کی جوتی ڈال دی گئی تاکہ پاؤں نہ بڑھنے پائے. ظاہر بات ہے جب لوہے کا جوتا پڑا ہوا تو پاؤں کیسے بڑھے گا، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ ایک حماقت تھی، وہ سمجھتے تھے کہ عورتوں کے پاؤں چھوٹے ہونے چاہیے، یہ ان کے نسوانی حسن کا گویا کہ ایک لازمی جز تھا. تو اب وہ جوتی آپ نے لوہے کی پیدا بھی بڑھ نہیں سکتا. اسی طریقے سے اگر اسلام نے کوئی سیاسی نظام پورا کا پورا دے دیا ہوتا آج سے 1400 برس پہلے، تو جو تمدنی ارتقاء ہوا ہے دنیا میں 1400 برس، اس ارتقاء کو اس میں اکوموڈیٹ کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہوتی. اسلام نے اس کو کھلا رکھا ہے، اوپن رکھا ہے، اصول دے دیے ہیں. امرہم شورا بینہم، بارہا میں نے آپ کو بتایا وہ مثال دے کر کہ حضور کی کتنی پیاری حدیث ہے کہ مثل المومن کا مثل الفرس فی عاقبتہ، مومن کی مثال اس گھوڑے کی ہے جو کھونٹے سے بندھا ہوا ہے. بارہا میں نے بہت سے مواقع پر لیکچرز دیے ہیں، نیپا میں دیے ہیں، اکیڈمی میں دیے ہیں، یہ جو سول سروسز اکیڈمی میں بورڈوں پر نقشہ بنایا ہے کہ ایک مرکز ہے اور اس کے گرد دائرہ ہے، گھوڑا ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے، 100 گز کی رسی آپ نے باندھی، آپ سمجھیے کہ ایک بڑی چراگاہ ہے، کھلی چراگاہ ہے، آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے اس کے پاؤں کھلے ذرا، وہ ذرا ادھر ادھر چلے پھرے، اور وہ جو ہے وہ صرف کھوٹے کے ساتھ لگانا بیٹھا رہے، لیکن یہ کہ ابھی آپ کو اعتماد بھی نہیں ہے، بھاگ نہ جائے اس کا بھی اندیشہ ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ نے 100 گز کی رسی باندھی، اب وہ 100 گز نصف قطر کا دائرہ، 100 یارڈز ریڈیس کا ایک سرکل ہے جو اس کھوٹے کے گرد وجود میں آ گیا جس میں وہ آزاد ہے، وہ 100 گز تک چلا جائے، 50 گز پہ بیٹھ جائے، 20 گز پہ لوٹ لگائے، وہ 80 پہ چلا جائے، شمال میں جائے، جنوب میں جائے، مشرق میں جائے، مغرب میں جائے، یہ اس کا جو ہے آزادی کا دائرہ ہے، البتہ 101 گز نہیں آئے گا، نہ دائیں طرف نہ بائیں طرف، نہ شمال میں نہ جنوب میں، نہ مشرق میں نہ مغرب میں، بس یہ بہترین مثال ہے اور حدیث نبوی کے اوپر مبنی مثال ہے کہ جس طریقے سے اس گھوڑے کی ایک پابندی بھی ہے، ایک آزادی بھی ہے، 100 گز کے دائرے کے اندر وہ آزاد ہے، اس سے آگے وہ پابند ہے، اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتا، یہی معاملہ ہے اسلام کا کہ احکام جو ہے شریعت کے حلال اور حرام یہ ہے اصل شے، یہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ دائرہ بن گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، البتہ اس دائرے میں تم آزاد ہو، جو چاہو کرو، باہمی مشورے سے کرو۔ اب یہ دیکھیے دو حصے بن جائیں گے، ایک ہے امر اللہ، ایک ہے امرہم، امر اللہ میں کسی کو بھی اختیار نہیں کہ کوئی دخل دے سکے، قل ان الامر کلہ بید اللہ، یہ الفاظ سورہ آل عمران میں آئے ہیں، یہ ہے امر اللہ سے متعلق، 100% لوگ بھی چاہیں کہ اللہ کے کسی حکم کو بدل دیں نہیں بدل سکتے، آپ 51% کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں 100% لوگ بھی چاہیں کہ اللہ کے حکم کو بدل دیں نہیں بدل سکتے، البتہ اب اس 100 گز کے دائرے کے اندر جو ہے یہ امر اللہ نہیں ہے، یہ امر ہم ہو گیا، یہ تمہارے حوالے کر دیا، تم اس میں آزاد ہو، اس میں اصول دے دیا امر ہم شورا بینہم، یہ امر ہم جو ہے یہ باہمی مشورے سے طے ہوگا، یہ مشورے سے وہ معاملات چلائیں گے، کوئی اتھارٹیرینزم جس کو کہتے ہیں، کوئی شخص بن جائے کہ میں عقل کل ہوں، میں ہوں مختار مطلق، میں ہوں مقتدر اعلی، کوئی ایک شخص ہو یا کوئی قبیلہ ہو، کوئی علاقے کے لوگ ہیں یا کوئی ایک قوم دوسری قوم پر، یہ سب کفر ہے اور شرک ہے، اس کے اندر جو ہے معاملہ کرنا پڑے گا امر ہم کا، البتہ وہ دائرہ امر اللہ ہے، اس میں 100% لوگ بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، یہ ہے آزادی اور پابندی کا امتزاج، یہ ہے امر اللہ اور امر ہم کے مابین ایک نسبت، اس کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اسلام کا نظام بس یہی کچھ ہے۔ اب اس کے اندر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیجیے اپنی مرضی سے، اگر آپ کے حالات ایسے ہیں، ہمارا ملک ہے، بارہا یہ بحثیں ہوئی ہیں کہ ہمارا ملک ایسا ہے کہ یہاں مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف کچھ نسلی قومیتیں رکھنے والے لوگ آباد ہیں، لہذا فیڈریشن ہونی چاہیے، یہاں یونٹری گورنمنٹ نہیں بن سکتی، یونٹری نظام نہیں بن سکتا، تو اسلام اس راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ دیکھیے ذاتی میرا خیال کیا ہے یونٹری کا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ہو ہم، لیکن یہ کہ ذاتی خیال سے تو کچھ نہیں ہوگا، میں اپنے ذاتی خیال کو میں ترویج دوں، میں اس کی اشاعت کروں، میں لوگوں کو قائل بناؤں، اگر اس ملک کے رہنے والوں کی اکثریت اسی کی قائل ہو جائے، ابے ہاں وہ یونٹری سسٹم یہاں نافذ ہو جائے گا، لیکن کسی فرد کو، کسی جماعت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جبرن اپنی مرضی، اپنی پسند کو یہاں نافذ کرے، اور عام طور پر یہی سمجھا گیا کہ یہاں فیڈرل نظام چل سکتا ہے، اسلام میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اسی طریقے سے آپ سوچیے کیا کانفیڈریشن حرام ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا اگر آج مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ کانفیڈریشن کرنا چاہے تو آپ نہیں کریں گے؟ کیا اگر افغانستان سے اگر روسی فوجیں نکل جائیں اور افغان حکومت ہم سے کانفیڈریشن قائم کرنا چاہے تو کیا آپ نہیں کریں گے؟ کوئی احمق ہوگا جس کا جواب نفی میں دے گا، مشرقی پاکستان ہم سے کانفیڈریشن کے اندر اگر آنا چاہے تو اور کیا چاہیے ہمیں؟ اسی طریقے سے اگر یہ روسی فوجوں کے نکلنے کے بعد جو بھی نظام وہاں بنے، اللہ کرے کہ بہتری کی صورت پیدا ہو جائے، اگر افغان حکومت پاکستان کے ساتھ کانفیڈریشن قائم کرنا چاہے تو اس سے اچھی چیز اور کون سی ہوگی؟ تو معلوم یہ ہوا کانفیڈریشن بھی حرام نہیں ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں ہم اسے مناسب نہیں سمجھتے، نظام نہیں چل سکے گا، اس کی معیشت اس طرح مربوط ہے، اس طرح بندھی ہوئی ہے، ایک ہی تو دریا چلا جا رہا ہے جو لائف لائن بن گیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر صوبوں کو اتنی آزادی دے دی جائے کہ جو چاہے وہ کریں، تو پھر اس پانی کے اوپر جو معاملہ ہوگا، یہ تو کسی مرکزی نظام کے تحت ہی طے ہو سکتا ہے کہ ایلوکیشن کیا ہو، کس طور سے ہو. یہ پانی ہی تو ذریعہ حیات ہے. قرآن مجید میں کہا گیا وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر زندہ شے کو پیدا کیا. مبدأ حیات جو ہے وہ پانی ہے. اور اس پانی کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کو معلوم ہے، آج تک جو ہے نبارو کروڑوں روپیہ خرچ ہو چکا ہے، جو اس کے کمیشن بنے ہیں اور بڑے بڑے اعلی سطح کے ججز بیٹھے رہتے ہیں، لیکن وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں، اس لیے کہ جو ملک کی سیاست کی کیفیت ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ جو ان کی فائنڈنگ ہے ان کو لا کر لوگوں کے سامنے اعتماد کے ساتھ کوئی حکومت پیش کر سکے. کسی حکومت کے اندر یہ خود اعتمادی نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ حق سمجھے اسے اپنے عوام کے سامنے پیش کر سکے. لہذا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، بہترین ذہن ہمارے اس پر لگے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا فیصلہ کوئی نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور کسی ایسی حکومت کا نہ ہونا کہ جو اعتماد کے ساتھ آ کر اپنے عوام سے بات کر سکے. تو یہ چیز جان لیجئے اچھی طرح کہ فیڈریشن ہو، کانفیڈریشن ہو، یونٹری ہو، کوئی چیز اسلام کے منافی نہیں. پسندیدہ ہوگا یونٹری نظام، ایک وحدت، لیکن یہ کہ یہ پسندیدہ ضرور ہے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ فیڈرل یا کانفیڈرل حرام ہے. اسی طریقے سے یہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خلافت راشدہ کا نظام جو ہے وہ زیادہ جو صدارتی نظام کے قریب ہے، تو میں بھی کہوں گا ہاں ٹھیک بات ہے، لیکن کیا وہ نظام آپ پر لازم کر دیا گیا اور پارلیمانی نظام حرام ہے؟ ہرگز حرام نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جو آپ پر بائنڈ کر دی گئی، بلکہ یہ کہ اس دور میں جبکہ قبائلی معاشرہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عہد مبارک تھا وہ ابھی بہت ہی قریب تھا، اس کے ساتھ متصل تھا وہ دور، اس کی جو برکات تھی وہ ظاہر بات ہے دنیا میں دوبارہ ہم توقع نہیں کر سکتے بحالات موجودہ کہ وہ برکات آج ہمارے معاشرے میں آ جائیں گی. وہاں جو لوگوں میں ایک درجہ بندی ہو گئی تھی، یہ بدری صحابی ہیں، یہ اصحاب شجرہ میں سے ہیں، یہ سابقون الاولون میں سے ہیں، یہ درجہ بندی اب کہاں سے ہوگی؟ یہ تو نہیں ہو سکتی. لہذا اس پورے کے پورے سیاسی نظام کو جو کا تو لا کے یہاں پہ نافذ کرنا یہ در حقیقت ممکن نہیں ہے. وہاں سے اصول لینے ہوں گے. اصول دو ہی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک تو یہ کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، جو امر اللہ ہے اس میں تو آپ چوں نہ کریں، اس میں اپنا اصول ہرگز نہ لگائیں، اس میں کسی چیز کو مستثنا نہ کریں. نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، اسے 100% نافذ کر دیجئے، یہی اسلام ہے. باقی یہ کہ آپ کا جو بھی انتظامی ڈھانچہ ہے جو اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ چیزیں امر الناس ہیں، وہ امر و ہم ہے، وہ امر اللہ نہیں ہے. اللہ کی دی ہوئی آزادی ہے، اس پر کوئی شخص ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، وہ اللہ نے لوگوں کو آزادی دی ہے، اس کے اوپر کوئی قبضہ غاصبانہ نہیں جما سکتا، ان کی اپنی مرضی سے طے ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے اصل میں سیاسی نظام، اور اس معاملے میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی اور حماقت نہ ہونے پائے. اور خدا کے لیے اگر کسی شخص کے پاس کوئی ذریعہ ہے کسی درجے میں اثر انداز ہونے کا، تو وہ اس بات کی طرف جو بھی اصحاب ہیں اس وقت ذمہ دار، ان تک یہ بات پہنچائے کہ کوئی ایسی اٹمپٹ اب نہ ہو کہ جو اس راستے سے اس ملک کو ہٹائے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اگرچہ ریفرنڈم کو بھی ہمیشہ کہا کہ سب سے بڑا فراڈ ہے، اس ملک کی 40 سالہ تاریخ کا جو سب سے بڑا کانسٹیٹیوشنل فراڈ ہے وہ ریفرنڈم. اس کے باوجود ڈی فیکٹو جو ہے وہ ایک صدر ہے، اس وقت ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ صدر ہے. اسمبلی انتخابات ہوئے ہیں اس دستور کے تحت کہ جو دستور بنانے کا انہیں کوئی حق حاصل نہیں تھا، انہوں نے صرف سی ایم ایل اے کی حیثیت سے اپنی اتھارٹی کو یوز کیا ہے اور دستور کے اندر ترمیم کر دی ہے، اس کے تحت الیکشنز ہوئے ہیں. اس اعتبار سے میرے نزدیک وہ جائز نہیں ہے، لیکن اس وقت آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی جب کئی انتخابات ہوئے تھے میں نے کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک بہتر شکل پیدا ہو جائے گی، ایک اسمبلی وجود میں آ گئی ہے، بہرحال یہ لوگ جو ہے ووٹ لے کر آئے ہیں، ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے ووٹ خریدے ہیں، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اپنی برادری کی بنیاد پر آئے، لیکن پھر بھی بہرحال ووٹ لے کر آئے. یہ لوگ خالص ربر سٹیمپ نہیں بنیں گے، اور باہر سے جو قوتیں ہیں کہ جنہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا وہ زور لگائیں، اور جو بھی رولز آف دی گیم ہیں اس کے مطابق کوئی ہنگامہ نہ ہو، کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو، کوئی جو ہے محض آرائی کی کیفیت نہ ہو، بلکہ یہ کہ وہ باہر سے کوشش کریں کہ کامل جمہوریت بحال ہو جائے، یہ جو ہے تدریجن ہو جائے، تو اللہ کرے گا کہ بہتر صورتحال جو ہے اس کے پیدا ہونے کا امکان جو ہے کچھ نظر آنے لگا ہے. تو میں آج دعا کرتا ہوں اور آپ حضرات کو بھی اس مسئلے میں بہت ہی گہرے غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں. میں نے یہ چیزیں لکھ بھی دی ہیں اور وہ کتاب اب آ بھی گئی ہے، اس کو بھی پڑھیے. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شخص زور لگائے کہ اس گاڑی کو آگے بڑھایا جائے، یہ جو بھی جمہوریت کی طرف تدریجی طور پر ارتقاء یا تدریجی طور پر رجوع الی جمہوریت کا جو عمل ہمارے ہاں شروع ہوا ہے، اس میں کوئی قدغن نہ لگائی جائے، بلکہ کوشش یہ کی جائے کہ اس میں اگر کوئی تبدیلی فوری طور پر ناگزیر ہو گئی ہے، جیسے کہ محسوس ہو رہا ہے ملک کے حالات سے، جو بھی اس وقت جو پورے ملک کی کیفیت ہے، تو اس میں کوئی مارشل لا کی طرف خدارا کوئی کسی کی توجہ نہ ہو، کوئی نیا مارشل لا لگانے کی طرف کوئی جو ہے وہ نہ سوچے، بلکہ یہ کہ اس کو ایک مڈ ٹرم الیکشن کی طرف، وہ اگر طے کر دیا جائے کہ سن 88 میں ہوں گے، 88 کے بھی آخر میں ہوں گے، تو بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اس سے فوری طور پر جو جذبات کا تناؤ ہے اس کے اندر کمی آ جائے گی، آپ اور دو سال کا جو ہے تو وقفہ پڑ جائے گا، ابھی جنوری 87 ہے، آپ فرض کیجئے کہ جو جس کو فال کہتے ہیں آپ فال آف 88 کا طے کر لیں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک بات تو طے ہو جائے گی نا کہ یہ معاملہ اب اس رخ پر بڑھنے والا ہے، اس سے خود بخود جو ہے اعصاب کے تناؤ کے اندر ایک کمی آ جائے گی۔ تو پہلی بات تو میں یہ چاہتا تھا کہ اس کو واضح کر دوں، اور خاص طور پر یہ کنفیوژن جو ہے کہ اسلامی ریاست کیا ہے کیا نہیں ہے، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا میں جو بھی جمہوری حقوق اور جمہوری روایات اعلیٰ ترین پیمانے کی وجود میں آئی ہیں، وہ سب در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ ہیں۔ یہ دو چیزیں اچھی طرح جان لیجیے، ایک تو عدالتی نظام جو اس وقت دنیا میں قائم ہے، یہ در حقیقت محمد کا عطا کردہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سارے اصول جو اس کے وہ سارے اصول حضور کے عطا کردہ ہیں، یہ اصول کہ یک طرفہ فیصلہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ فریق ثانی جو ہے اس کی بات سن نہ لیں، فیصلہ نہیں کریں گے۔ یہ دوسری بات ہے کہ فریق ثانی آتا ہی نہیں اور بار بار آپ اس کو نوٹس دیں اور بار بار، لیکن وہ نہیں آتا ہے تو مجبوراً معاملہ ہو جائے گا، لیکن اصول یہی ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی ہو لیکن اگر وہ مقدمہ لے کر آیا ہے تو محض اس کے بیان پر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا جب تک کہ فریق ثانی کو سن نہ لیا جائے۔ یہ اصول کس نے دیا؟ محمد الرسول اللہ نے عطا کردہ ہے یہ اصول، کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ 100 مجرم چھوٹ جائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن کسی ایک بے گناہ کو بھی سزا نہیں ملنی چاہیے، یہ کس کا دیا ہوا اصول ہے؟ محمد الرسول اللہ کا دیا ہوا اصول۔ اسی طریقے سے شک کا سارا فائدہ ملزم کو پہنچے گا، یہ جسے آپ ملزم کہتے ہیں وہ غلط لفظ ہے، عربی کے اعتبار سے ملزم ہے، جس پر الزام لگایا گیا، ملزم تو اصل میں پروسیکیوٹر ہوتا ہے، ملزم کہتے ہیں عربی زبان کی روح سے، ملزم کے معنی الزام لگانے والا، تو عدالت میں جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ ملزم ہے، اور جو اس نے الزام لگایا ہے جس پر لگایا وہ ملزم ہے، تو شک کا سارا فائدہ ملزم کو پہنچنا چاہیے، جس پر الزام لگایا گیا ہے، جس کو آپ پروسیکیوٹ کر رہے ہیں اس کا فائدہ اس کو پہنچنا چاہیے۔ یہ سارے کس کے لیے اصول ہیں؟ اسی طرح وکالت کا پیشہ، اب یہ دوسری بات ہے، ہر پیشے میں کرپشن آ گئی ہے، اگر چھابڑی فروش بھی اگر ڈنڈی مار رہا تو کرپٹ ہو گیا، چاہے وہ بہترین کام کر رہا تھا، ہاتھ کی کمائی کھا رہا تھا، مشقت کر رہا تھا، چل رہا ہے، صبح سے شام تک چل کر اس نے پیسہ کمایا ہے، لیکن اس نے ڈنڈی ماری ہے، ساری اپنی کمائی حرام کر لی، تو یہ معاملہ بالکل برعکس ہے۔ وکالت کا اصول کیا ہے؟ وکیل در حقیقت عدالت کی مدد کے لیے، وہ اسسٹ کرتے ہیں کورٹ کو کہ وہ قانون کے مختلف جو بھی اطلاقات ہیں اس کے ضمن میں، اور جو بھی اس کی نظائر پہلے سے موجود ہیں ان کے ضمن میں، ججز کو اسسٹ کرنے کے لیے وکیل آتا ہے، وہ در حقیقت یہ نہیں کہ اپنے ہی ملزم جو ہے بائی ہک اور بائی کروک جو ہے جو اپنا اس کا موکل ہے اس کی بات ہی کہنا اس کے ذمے ہے، بلکہ یہ کہ قانون میں اگر اس کے لیے گنجائش نکلتی ہے تو وہ نکلوائے گا۔ یہ اصل میں ساری چیزیں شریعت اسلامی کے مطابق ہیں۔ اسی طرح یہ سارے معاملات، حریت، آزادی، یہ اللہ نے دی ہے انسان کو، اور جو آزادی اللہ کی دی ہوئی ہے اس پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ میں حضرت عمر کے کا قول آپ کو سنا چکا ہوں کہ سعد ابن ابی وقاص جیسی شخصیت رحمہ اللہ، جو خود فاتح ایران ہیں، جو حضور کے وہ کلمات بھی لوگوں کے کانوں کے اندر گونجتے رہے ہوں گے جو غزوہ احد میں حضور نے فرمائے تھے سعد کے بارے میں کہ ایسا تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان، یہ تو شان ہی کسی کی نہیں ہے کہ حضور نے اپنے ماں باپ جمع کر دیے ہوں کسی کے لیے، وہ کون ہے؟ سعد ابن ابی وقاص، یکے عشرہ مبشرہ۔ لیکن انہوں نے بھی صرف ایک کام کیا تھا، اپنی ڈیوڑی کے باہر، گورنر تھے ایران کے وہ، اس میں اپنی ڈیوڑی کے باہر انہوں نے اپنے مکان کے باہر ڈیوڑی بنائی اور ایک دربان کھڑا کر دیا۔ اس پر جو ڈانٹ گئی ہے دار الخلافہ سے، قصر الخلافہ سے، الفاظ یہ تھے کہ ایسا لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جانا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا، اور بھیجا گیا اس شخص کو کہ جاتے ہی پہلے اس دیوڑی کو آگ لگا دو، اس کو مسمار کرو، پھر بات کرنا اس ساتھ سے۔ اور وہ جو گیا تھا ایلچی حضرت عمر کا، انہیں جا کر دیوڑی کو گرایا اور پھر واپس چلنے لگا. تو ٹھہریے تو صحیح، کو کھانا وانا کھائیے، کو آرام کیجئے، کہ نہیں مجھے حکم تھا کہ صرف یہ کام مجھے کرنا، باقی مجھے یعنی رکنا، اور وہیں سے وہ واپس ہو گئے. آپ یہ اندازہ کیجئے، یہ آزادیاں دی تھی اسلام نے، جس میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص کھڑا ہو کر بربلا ٹوک سکتا ہے، ایک خاتون جو ہے ان سے کہہ سکتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو عمر، تم نے ہمارے مہر کے اوپر کنزل لگائی ہے، جبکہ شریعت میں کوئی کنزل نہیں ہے، اللہ نے اور اس کے رسول نے کوئی سیلنگ مقرر نہیں کی ہے، کوئی اس کی حد معین نہیں کی ہے کہ اس سے زیادہ جو ہے مہر نہیں ہوگا، ہمارا یہ حق ہے، ہم جتنا چاہیں مہر بنوائیں، تم کون ہوتے ہو اس کے اندر دخل اندازی کرنے والے. اور عمر نے تسلیم کیا کہ آج ایک بڑھیا نے عمر کو دین سکھایا ہے، اور اپنا آرڈیننس واپس لے لیا. یہ آزادی ہے، یہ حریت ہے. اقبال نے کہا حریت سرمایہ آب و گلش، حریت سرمایہ آب و گلش، بندہ مومن کے تو ہڈیوں کے اندر، اس کے خمیر کے اندر آزادی ہے. یہ دوسری بات ہے کہ اس کے اوپر ملوکیت کے پردے پڑ گئے، ملوکیت کی وجہ سے وہ حریت کچلی گئی، لوگوں کے اندر اپنے حقوق کا احساس نہیں رہا. آج اگر مغرب سے ڈیوائن رائٹس آف کنگ کے خلاف جد و جہد کر کے لوگوں نے وہ حقوق حاصل کیے دوبارہ، اور آج اگر وہ چیز مغرب سے آ رہی ہے، تو یہ تو ہماری گمشدہ متاع ہے، یہ تو ہماری شے ہے. الحکمت ضالۃ المومن ہوا احق بہا ہے تو وجدہا، حکمت تو مومن کی گمشدہ متاع ہے، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے جہاں بھی پائے. یہ انہوں نے اپنی بڑی محنت کے ساتھ دوبارہ حاصل کیا. اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ موجودہ سیاسی نظام اور جتنا بھی تصور ہے آزادی کا، اس میں کوئی چیز بھی وہ نہیں ہے کہ جو محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کے بناتی ہو. اقبال کے وہ دو شعر ان دونوں چیزوں پر، سیاسی نظام اور عدالتی نظام، ان دونوں کے اوپر اقبال کے وہ دو شعر جو ہے 100% راست آتے ہیں کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش برو یا دارزو، یا وہ نور مصطفیٰ اورا بہا، یا حنود اندر تلاش مصطفیٰ. جو بھی اعلی اقدار اس وقت دنیا میں ہے، اس سیاسی نظام کے ضمن میں، انسانی حریت اور آزادی کے ضمن میں، کل مومن اخوت اندر دلش، حریت سرمایہ آب و گلش. میں دوسرا شعر بھول رہا ہوں. بہرحال یہ چیزیں اللہ نے دی، محمد رسول اللہ کے ذریعے دی، عدالتی نظام، سیاسی نظام. اس میں یہ دو جو علامہ اقبال کے اشعار ہیں، 100% اس کے اوپر منطبق ہوتے ہیں کہ جو بھی اعلیٰ ترین اقدار انسان کے پاس آج ہیں، یا تو وہ محمد کی عطا کردہ ہیں، یا ذی نور مصطفیٰ اورا بہا، جو بھی چمک دمک ہے وہ سب مستعار لی گئی ہے تعلیمات مصطفیہ سے، علی صاحب الصلوۃ والسلام، یا حنوز اندر تلاش مصطفیٰ، یا انسانی قافلہ ابھی اور کوشش کر کے بڑھ رہا ہے اس رخ میں، جس رخ میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو، میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں، ایک بڑی اونچی چھلانگ کے ذریعے سے پہنچا دیا تھا. خلافت راشدہ کا نظام وہ تھا کہ واقعتاً اس وقت کے ظروف و احوال کے اعتبار سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بہت ہی آؤٹ آف پروپورشن، آج سے 1400 برس پہلے اور آزادی کا یہ تصور، آج سے 1400 برس پہلے اور یہ اعلی عدالتی اقدار، آج سے 1400 برس پہلے یہ تصور معاشی میدان میں کہ ریاست کفیل ہے ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی، آپ سوچیں گے تو انسان کو جو ہے چکر آتا ہے. 1400 برس پہلے یہ تصورات بھی ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ اس وقت کے ظروف و احوال، اس وقت کے حالات کے اعتبار سے یہ بہت آؤٹ آف پروپورشن تھا. حضور نے ایک چھلانگ لگوا دی تھی نوع انسانی کو، اب نوع انسانی محنت کر کے قدم قدم بڑھ کر وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے جہاں آج سے 1400 برس پہلے محمد رسول اللہ نے ایک ایسی جو تجربہ انسان کو کرایا، جس کی یاد آج بھی ہمارے اجتماعی یادداشت کے اندر ایک حسین خواب کے مانند جو ہے محفوظ ہے. آخر یہی تو وجہ ہے کہ گاندھی نے کہا تھا 1937 کے الفاظ ہریجن میں اس نے شائع کیے تھے، یہ کوئی زبانی بات نہیں ہے، ریٹن سٹیٹمنٹ ہے اس کا، کہ جب وہ پہلے انتخابات یہاں ہوئے تھے 1936 میں، اور 37 میں پھر حکومتیں بنی پروونشل، اور وہ سب کی سب کانگریس کی تھی، اس لیے کہ مسلم لیگ نے بائیکاٹ کیا تھا. ان کو، ان وزراء کو جو اس نے ہدایات دی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی مثال پیش کرتا ہوں، ٹرائی ٹو امیٹیٹ دم، ان کو فالو کرو، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو. تو جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، حقیقت وہ جس کا اعتراف دشمن کرے. الفضل ما شہدت به الاعداء، فضیلت حقیقت میں وہ ہے کہ جس کی شہادت دشمن دی، اگر وہ گواہی دیتا ہے تو واقعتاً ماننا پڑے گا کہ اس میں قطعاً کوئی مبالغہ نہیں ہو سکتا، بات حقیقت پر مبنی ہو. بلکہ میں نے شاید آپ کو واقعہ سنایا تھا مجھے ایک صاحب نے یہ حیدرآباد دکن میں واقعہ سنایا. وہ اس وقت یونیورسٹی میں پہنچتے تھے, یہ 1917 کی بات. وہ وہاں علی گڑھ کالج تھا, وہ اس وقت یونیورسٹی نہیں بنا تھا, اس کے طالب علم تھے. پھر وہ ریٹائر ہوئے ہیں ایز ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس حیدرآباد یونیورسٹی جو ہے اس سے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دن ہم اچانک ہم نے خبر سنی کہ گاندھی جی آئے ہوئے. اب گاندھی جی ظاہر بات ہے اس وقت اتنی بڑی شخصیت تو نہیں تھے, پھر بھی یہ کہ ہندوستان کی سیاست کے افق پر طلوع ہو چکا تھا ایک شخص, اور اس کو مانا جاتا تھا کہ ایک بڑا سیاسی لیڈر ہے. گاندھی جی آئے اور سیدھے وہ, اگر کوئی وہاں گیا ہو تو بہرحال میرا خیال ہے بہت کم لوگ یہاں ایسے ہوں گے جنہیں موقع ملا ہو, جو یونیورسٹی کی مسجد ہے بہت بڑی, اس کے پہلو میں ایک دالان ہے. اس دالان کے ساتھ کمرے بنے ہوئے ہیں جہاں بڑی بڑی شخصیتوں کے قبریں ہیں, ایک ایک کمرے میں ایک ایک قبر ہے. تو سر سید احمد خان مرحوم جہاں دفن سے سیدھا تیر کے مانند گاندھی وہاں گیا اور جا کر وہاں قبر کے پائے کی بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بیٹھا رہا جیسے بڑھاپے میں, اس کے بعد چلنے لگا واپس. تو اب یہ خبر اڑ چکی تھی اتنی دیر میں کہ یہ آج گاندھی آئے ہوئے ہیں, تو طالب علم ان کے گرد ہو گئے اور انہیں مجبور کر کے لے آئے. انہوں نے آ کر جو تقریر کی, اس تقریر کی دو باتیں اس شخص نے مجھے بتایا کہ میں آج آپ کو سنا رہا ہوں, اور کوئی واسطہ نہیں ہے بیچ میں, وہ خود سننے والے تھے. اور میری روایت جو ہے اب آپ کے سامنے آ رہی ہے تو صرف دو راوی ہیں, ایک میں ہوں اور ایک وہ ہے. کہ گاندھی نے پہلی بات تو یہ کہی کہ میں آپ لوگوں کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ کا یہ کالج اب یونیورسٹی بننے والا ہے, اس کا درجہ بلند ہو جائے گا, درجہ اونچا ہو جائے گا, تو ایک خوشخبری میں آپ کو دیتا ہوں. اور دوسری ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کا یہ کالج ہو یا یونیورسٹی, اگر ایک حضرت عمر بھی پیدا کر دے تو نوع انسانی کی تقدیر بدل جائے گی. لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کا نہ کالج نہ یونیورسٹی حضرت عمر پیدا نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ انہوں نے کہا میں نے تو آپ کے ہاسٹلوں میں گھوم کر دیکھ لیا ہے, آپ کے ہاسٹلوں میں جو میں نے عیش کا سامان دیکھا ہے, قالین بچھے دیکھے ہیں, صوفے رکھے دیکھے ہیں, اس ماحول میں عمر پیدا نہیں ہو سکتا. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم عمر پیدا نہیں کر سکتے, لیکن اگر ایک بھی پیدا کر دو تو یہ پوری نوع انسانی پہچان. مجھے اصل میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, اس کے بعد یہ خیال آیا جب انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی واقعے کی کوئی خبر اخبارات میں بھی اس زمانے میں کوئی رپورٹ آئی ہو, اور علامہ اقبال کے اشعار ہو سکتا ہے کہ گاندھی کے اسی قول سے انسپائرڈ ہو کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی, تیرے قالی ہیں ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. وہ نظم جو بال جبریل کی ہے اور بہت ہی مؤثر نظم ہے, کیونکہ بالکل وہی الفاظ انہوں نے کہا کہ انہوں کا میں آپ کے ہاں قالین بچھے دیکھایا, آپ کے کمروں میں صوفے رکھے ہوئے ہیں. جو نوجوان نسل اس ماحول میں پروان چڑھے گی اس میں کوئی حضرت عمر پیدا نہیں ہو سکتا. تو یہ جان لیجئے کہ حضرت عمر کا دور حکومت, حضرت ابو بکر کا دور حکومت, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت, حضرت علی کا بھی اصولاً, باقی یہ کہ جہاں تک باہمی ایک اختلاف اور خانہ جنگی کا معاملہ اس کو علیحدہ رکھیے, لیکن نظام حکومت کہ خود مدعی ہو کر خلیفہ وقت پیش ہو رہا ہے عدالت میں اور اس کا دعویٰ خارج کیا جا رہا ہے. قاضی سریا کہتے ہیں لائیے, کہاں ہے آپ کے پاس, آپ کے اس دعوے کے گواہ کون سے ہیں؟ پیش کرتے ہیں دو گواہ, ایک بیٹا اور ایک غلام, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک غلام, اور قاضی جو ہے دونوں کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے, یہ آپ کا غلام ہے, ان کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی, کوئی اور گواہ ہے تو پیش کیجئے. حضرت علی فرماتے ہیں نہیں, میرے پاس کوئی اور گواہ نہیں ہے, تو دعویٰ خارج. ایک زرہ تھی جو ایک یہودی کے ہاں سے نکلی تھی, برآمد ہوئی تھی, چوری کی زرہ تھی. حضرت علی کی زرہ چوری ہوئی, کس نے چوری کی؟ واللہ عالم, یہودی کے ہاں برآمد ہوئی. اب دعویٰ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یہ نہیں کہ میں حکمران ہوں, میں خلیفہ وقت ہوں, مجھے کسی عدالت کا کھنڈا کھٹکھٹانے کی کیا ضرورت ہے, میں وہاں مدعی کی حیثیت سے پیش ہوں, یہ تو میری حیثیت ہی کے منافی ہے. نہیں, دعویٰ دائر کیا ہے, قاضی نے گواہ طلب کیے ہیں. نصاب جو گواہ کا ہے عددی اعتبار سے مکمل ہے, دو مرد, لیکن یہ کہ ایک غلام ہے ایک بیٹا ہے, تو اس اعتبار سے وہ نصاب پورا نہیں ہو رہا, کیونکہ اب گواہی کا نصاب پورا نہیں ہے, دعویٰ خارج. حالانکہ ایک لمحے کے لیے نہ وہ قاضی یہ سمجھ سکتا تھا, نہ کوئی مسلمان بسلامتی ایمان یہ کہہ سکتا ہے قیامت تک کہ حضرت علی کا دعویٰ جھوٹا ہو سکتا ہے, معاذ اللہ. لیکن یہ کہ دعویٰ خارج, قانون کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے, اور ہینڈز اپ ٹائڈ, ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں, ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ ہے وہ نظام جو قائم کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور عہد حاضر کی اعلی ترین جمہوری روایات کے مطابق ریاست قائم ہو سکتی ہے. جن میں کوئی چیز اسلام کے منافی نہیں ہے. البتہ ایک بات ہوگی, وہ اوپر تلوار کے مانند لٹکی رہنی چاہیے, نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. اور اس کے ضمن میں کم سے کم ضیاء الحق صاحب کا تو بالکل منہ نہیں ہے کہ وہ پبلک کے سامنے آ کے بات کر سکیں, سوائے اس کے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ پبلک جو ہے اس کی میموری بڑی شارٹ ہوتی ہے, بہت جلدی لوگ بھول جاتے ہیں. 8.5 برس جس شخص کا حال یہ رہا ہو کہ وہ مقتدر مطلق رہا ہو خود اپنے قول کے مطابق, جس کے ایک آرڈیننس سے یہ دفعہ نافذ ہو سکتی تھی, اگر اس نے 8.5 سال میں نافذ نہیں کی تو کس منہ سے وہ کہتا ہے کہ وہ اسلام کو نافذ کرنا چاہتا ہے؟ کیا اس کے اس دعوے کے پیچھے کوئی کریڈیبلٹی ہے؟ کیا اس کے لیے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ سوائے اس کے کہ کنفیوژن پیدا کر دیا جائے اور ملک کے اندر جو ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر پراگندگی پیدا کر دی جائے. جان لیجئے کہ اس ملک کے لیے بقاق میں فوری طور پر جو تدابیر ہیں ان میں سے ایک تدبیر یہ ہے کہ یہاں پہ جمہوریت اور مکمل جمہوریت کی طرف یہ جو بھی پیش قدمی ہوئی ہے اسی کو برقرار رکھتے ہوئے اور حالات کے تیور کو پہچانتے ہوئے جو بھی ضروری قدم ہے وہ اٹھایا جائے. دوسری بات, اس کا وقت نہیں ہے, وہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں اگلی مرتبہ بیان کروں گا, صرف انٹروڈیوس کرا دیتا ہوں اس کے موضوع سے. اور وہ یہ ہے, اس لیے میں نے آیت سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 بھی پڑھی تھی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس معاملے میں بھی ہمیں ضرورت ہے کہ افراط و تفریط سے بچیں, انتہا پسندی سے نکلیں. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے, اے لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے, اور ہم نے تمہیں تقسیم کیا ہے خاندانوں میں, قبیلوں میں, قوموں میں. یہ اللہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے. سورہ نحل میں پڑھیے, اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں شمار کیا ہے, وَاِخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ, اللہ تعالیٰ نے تمہاری زبانیں مختلف بنا دی, تمہاری جو رنگ جو ہے مختلف پیدا کر دیے, کوئی سیاہ فام ہے, کوئی سرخ روح ہے, کوئی زرد رنگت والے ہیں, کسی کی کوئی رنگت ہے, یہ اللہ نے پیدا کی. کسی کی کوئی زبان ہے, کسی کی کوئی زبان ہے. ہندوستان میں تو یوں سمجھیے کہ جتنی زبانیں ہیں شاید پوری دنیا کی زبانیں ملا کر بھی اتنی زبانوں کی تعداد نہ بنتی جتنی ہندوستان میں زبانیں ہیں. صرف جنوبی ہند میں 4 زبانیں ایسی ہیں کہ جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف, کوئی ان میں رب و تعلق ہی نہیں. ملیالم اور تیلگو اور یہ تامل, یہ 3-4 زبانیں وہاں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی آپس میں ربط و تعلق نہیں, جن کے الفابیٹس بالکل ایک دوسرے سے جدا ہیں. ہمارے ہاں تو پھر بھی یہ کہ سندھی کے کچھ حروف علیحدہ ہیں, اکثر و بیشتر تو وہی الف بیتے ہیں, اس کے بھی پشتو کے بھی کچھ حروف کی ساخت مختلف ہے, باقی بیسک الفابیٹس تو وہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہاں تو صرف جنوبی ہند کے اندر 4 زبانیں ہیں. ان 4 زبانوں کا آپ اندازہ کیجئے, بلکہ اگر آپ شامل کر لیں مہاراشٹر کو بھی تو وہ مراٹھی زبان جو ہے 5ویں, جنوبی ہند کی 5 زبانیں بن جائے. تو اس طرح سے زبانیں ہیں اللہ نے بنائی ہیں, کوئی زبان بھی مقدس نہیں ہے. ہمارے لیے مقدس ایک زبان ہے, وہ عربی زبان ہے, وہ اللہ کی کتاب کی زبان ہے اس لیے مقدس ہے, وہ اللہ کے رسول کی زبان ہے, اللہ کے رسول کے فرمان اس میں ہے اس لیے مقدس ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ عربوں کی زبان ہے اس لیے مقدس ہے, ہرگز نہیں. وہ اس لیے مقدس ہو گئی, اللہ نے اس کو مقدس بنا دیا کہ اپنا آخری پیغام اس زبان میں نازل فرمایا, نو انسارا پیام آخری حامل رحمت للعالمین. اس لیے وہ مقدس ہو گئی, باقی کوئی زبان مقدس نہیں. اور ہر شخص کو اپنی زبان سے اگر پیار ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس میں بھی ایک عجیب طرح کا افراط و تفریط ہے. ہمارے ہاں میں اس پر تفصیلی گفتگو تو بعد میں کروں گا. ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے جذبہ ملی کا تقاضا ہے کہ ہم دفی کر دیں, کوئی علاقائی زبان نہیں, کوئی علاقائی ثقافت نہیں, کوئی علاقائی رواج نہیں, کچھ نہیں, کوئی قبیلے نہیں, کوئی قومیں نہیں. یہ نفی مطلق اسلام کے مطابق نہیں ہے. اگر ہم نے یہ سوچ اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہے تو یہ انتہا پسندانہ سوچ ہے, اسلام کے مطابق سوچ نہیں ہے. دوسری طرف یہ کہ ان چیزوں کو بنا لیا جائے معیار شرافت, ان چیزوں کو بنیاد بنا لیا جائے تقسیم کی مستقلا, یہ دوسری انتہا ہے. جس کے کہ آج یہ جو جن کا ذکر میں نے کیا آج شروع میں, جو یہ کہہ رہے ہیں برملا کہ مجھے نہ حکم تسلیم ہے نہ میں حکومت کو تسلیم کرتا ہوں, حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے مانی دارن, میں پاکستانی کو نہیں مانتا, میں تو بنگلہ دیش, میں تو سندھو دیش کا قائد ہوں, میرا مطالبہ وہ ہے. اور مسلح لوگ جو ہے جی سندھ کے, انہوں نے اس پورے علاقے کا گھیراؤ کر لیا ہے. اب یہ گویا کہ ایک حکومت قائم ہو چکی ہے اندر, جو پوری طرح اس حکومت کے لیے اور اسٹیٹ کے لیے ایک چیلنج ہے, ایک بڑی کھلی بغاوت ہے کہ جو ہو چکی ہے. یہ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ وہ دوسری انتہا پسندی ہے. آج اسی انتہا پسندی کے کچھ جس کو کہنا چاہیے صدائے بازگشت آپ کے اپنے صوبے کے اندر سے جھوٹ رہی ہے. یہاں بھی ایسے دانشور اب پیدا ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, پتہ نہیں یہ رد عمل ہے یا کیا ہے. پنجابی زبان پر اگر آپ زور دیں کوئی حرج نہیں, یہ بھی ایک زبان ہے, اس کی ترویج, اس کی ترقی, اس کو آگے بڑھانا ہرگز اسلام کے خلاف نہیں ہوگا. لیکن جو بدبخت یہ کہتا ہے کہ رنجیت سنگھ ہمارا ہیرو ہے, وہ جڑ کاٹتا ہے اس ملک کی, اس کے اوپر مقدمہ اگر ابھی قائم نہیں ہوتا ہے تو یہی چیزیں ہیں جو بڑھ کر بن جائے گی, جو اور شکل اختیار کریں گی کہ جو شکل آج سنگھ کے اندر اختیار ہو چکی ہے, جس انتہا تک وہ بات پہنچ چکی ہے. وہ رنجیت سنگھ جس نے اس شہر کی مسجدوں کو اصل بنایا, وہ رنجیت سنگھ جس نے کہ سیڑھیاں بنائی قرآن مجید کی, جس کے اوپر کے خالصہ پاؤں رکھ کر قرآن مجید پر مسجدوں میں داخل ہوتا تھا, وہ رنجیت سنگھ جس نے یہاں اذان کے اوپر پابندی رکھی, اسے جو شخص ہیرو کہتا ہے وہ یقیناً غدار ہے, وہ یقیناً اس قابل ہے کہ اس پر غداری کا مقدمہ چلے. ہاں پنجابی زبان پہ آپ بات کیجئے, کوئی حل نہیں. میں نے اس سے پہلے کہا سرائے کی زبان, سرائے کی صوبہ کوئی بنوانا چاہتا ہے میری کوئی لڑائی نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. سرائے کی زبان ہے, سرائے کی کا اپنا ایک اپنی ثقافت ہے. ان ثقافتوں میں, ان زبانوں میں کوئی شیخ ہے خلاف اسلام نہیں ہے. ان کی ترویج و ترقی کے لیے آپ محنت کریں, کوشش کریں, اس کے اندر کوئی اسلام کی طرف سے رکاوٹ نہیں. لیکن یہ کہ اگر یہ بات وہاں تک پہنچ جائے کہ جیسے کسی دریدہ ذہن نے آج سے 40 برس پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارا ہیرو داہر نہیں ہے, داہر ہے, محمد بن قاسم نہیں ہے, وہ تو لٹیرا تھا, اسی طرح آج اگر عبدالی کو اور سوری کو اور غوری کو اگر ان لوگوں کو کہا جائے کہ یہ تو لٹیرے تھے, ہمارا ہیرو جو ہے وہ تو مہاراجہ رنجیت سنگھ ہے, تو در حقیقت یہ خدا کا شکر ہے کہ یہ کوئی ایک دو سرفرے ابھی ہیں. لیکن ہمیں یہ تجربہ حاصل ہو چکا ہے اور آپ لوگوں کو بیدار ہونا چاہیے, چوکس ہونا چاہیے. نفتی ایول ہندی بند, ان لوگوں کی زبانیں ابھی بند کر دی جانی چاہیے, ورنہ یہ ہے کہ اگر وہی بات وہاں جو ہو رہی ہے یہاں ہو رہی ہے تو در حقیقت یہ انہی کے کاز کو فائدہ پہنچانے والے اور اسی کو تقویت پہنچانے والے ہیں کہ جو آج خود ہارٹ آف پاکستان, قلب پاکستان ہے یہ ارض لاہور, یہ شہر لاہور, اس میں مدفون ہے وہ جس نے تصور دیا تھا پاکستان کا, یہ شہر اقبال ہے. یہاں کھڑے ہو کر کچھ لوگوں کو یہ کہنے کی ضرورت اگر ہو رہی ہے تو یہ یقیناً ایک بہت بڑا خطرے کا نشان ہے. باقی یہ کہ اس موضوع پر کہ اسلام کس حد تک اکوموڈیٹ کرنا چاہتا ہے قبائلی معاملات کو, علاقائی معاملات کو, کس حد تک وہ قومیتوں کو تسلیم کرتا ہے, اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو جو ہے وہ اگلی مرتبہ ہوگی. اصولی اعتبار سے میں نے یہ ساری باتیں بھی جو استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ کے عنوان سے جو کتاب چھپ گئی ہے, میں آپ کو اس کی خبر دے رہا ہوں. شروع میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کتاب بھی اب چھپ کر آ چکی ہے, وہ سارے مضامین اس میں آ گئے ہیں, پوری تفصیل کے کیا کچھ ہوا ہے سندھ میں, یہ رد عمل کس چیز کا ہے, اس کے کیا مراحل تھے, جو اردو سپیکنگ وہاں کے لوگ ہیں ان کے اندر محرومی کا احساس کیسے پیدا ہوا ہے, سندھی نیشنلزم کے عناصر ثلاثہ کیا کیا ہیں, ان کو پہچاننا ضروری ہے. اس لیے کہ پنجاب جو ہے اکثر و بیشتر ان چیزوں سے غافل ہے, ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے. آپ حضرات کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے, یہ ہمارے وجود کے مسائل ہیں, یہ در حقیقت ہمارے قومی وجود اور بقا کے ساتھ ان کا تعلق ہے. انہی چیزوں کی طرف سے عدم توجہ ہی جو ہے وہ در حقیقت ان چیزوں کو کے بڑھنے کا سبب بن جاتی ہے. لہذا اس معاملے میں میں آج آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں خوشخبری کے طور پر کہ کتابی شکل میں وہ چیز اب آپ کے سامنے آ چکی ہے. اب یہ کہ اگر آپ کو پیسے خرچ کریں تو سندھ میں جو بھی کوئی آپ کا جاننے والا ہے اس تک اس کتاب کو پہنچا دیجیے. دانشور ہے, کوئی آپ کا دوست ہے, کوئی بھی آپ کا وہاں پر ہے, اس لیے کہ اصل جو ہے اس کی ضرورت وہاں ہے, تو وہاں اس کتاب کو پہنچانے میں میں نے جو اس کے اندر توانائی صرف کرنی تھی کر دی, میرے ساتھیوں نے کام کیا, وہ کتاب چھاپ کر آپ کے سامنے لا کر رکھ دی. اب اس کو یہ پہنچانا ان لوگوں تک ظاہر بات ہے کہ یہ تو میرے بس میں نہیں ہے, اس کے لیے آپ حضرات کا تعاون درکار ہوگا. خود پڑھیں, خود سمجھیں, خود اس مسئلے کے اوپر تنقیدی نگاہ ڈالیں, سوچیں جو میں نے کہا ہے صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے. اگر آپ نے کوئی صرف کہیں کہیں سے بیانات پڑھے تھے اخباری, تو ظاہر بات ہے کہ اب وہ یکجا ہو کر جب آئے ہیں تو آپ کو موقع ہوگا کہ آپ اس پر بحثیت مجموعی جو ہے پوری تنقیدی نگاہ ڈال سکے, اور پھر اس کو پہنچائیے خاص طور پر جو بھی ہمارے سندھ سے تعلق رکھنے والے, خواہ وہ اردو سپیکنگ ہو, خواہ وہ سندھ میں پنجابی آباد کار ہو, خواہ وہ اصل سندھی قدیم سندھی مسلمان ہو, ان تک اس کتاب کو پہنچائیے تاکہ اللہ تعالیٰ اگر اس ملک کے ساتھ کوئی خیر ہے حکمت خداوندی میں تو اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا دے اس خیر کے وجود میں آنے کا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.